امت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم اپنے عظیم محسن اور پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدسہ سرور ربانی کی سیرت نورانی پر کچھ باتیں عرض کروں کہ اس روشنی کے مینار سے الحمدللہ اقوام عالم روشن ہو رہے ہیں. اے کاش ہمارا دل بھی ان کے نور سے جگمگا اٹھے. اور اہل عقیدت کو چاہیے کہ جس سے عقیدت رکھتے ہیں اس کی سیرت کو سن کر نہ صرف جھومے بلکہ اپنے آپ کو بھی اسی راہ نور پر گامزن کرنے کی کوشش کریں کہ جس صراط نور پر چل کر وہ مینار نور بنے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، لیکن دیکھیے ہماری مسلمانی اور ان کی مسلمانی میں کتنا فرق ہے. وہ نبی نہیں تھے، وہ صحابی نہیں تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، لیکن دونوں کی مسلمانی میں بین فرق ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں اور ہم اس وقت مطلب دندناتے پھر رہے ہیں اور برابر کی گلی والا ہمیں جانتا بھی نہیں, تو آخر دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارا مرکز عقیدت جو بغداد معلہ میں واقع ہے اور جہاں سے آج بھی رشت و ہدایت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں اور نور دنیا جہان میں تقسیم ہو رہا, وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو ان کے ساتھ اللہ کی خاص عنایت شامل حل تھی کہ پیدائشی ولی تھے, دوسرے یہ کہ ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں تو واقعی ایسا ولی آج تک کوئی گزرا نہیں, جس قدر ریاضت شاقتہ انہوں نے کی اور جس قدر محنت انہوں نے کی شاید ہی کسی نے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے, تو جو اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو بلند مقام عطا ہوتا ہے. تو ولیوں کے شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ 25 سال تک آپ نے چہرہ نوردی کی, تن پر کوئی اعلی کپڑے نہیں ہوتے تھے, پاؤں میں عموماً جوتے نہیں ہوتے تھے اور کانٹوں پر پھرتے رہتے تھے, گھاس اور سبز پتے وغیرہ درختوں سے توڑ کر آپ عموماً کھایا کرتے تھے. 40-40 دن تک آپ نے فاقے کیے, مسلسل 40 دن تک کچھ بھی نہیں کھائے, کئی کئی روز ایسے گزر جاتے تھے کہ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھا. اور خودداری کا عالم اتنا زبردست کہ پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اور نفس کو اس قدر سرزنش کرتے, اتنی سزا دیتے, یعنی کہ نفس کی مخالفت کرنا یہ آپ کا ایک مطلب یعنی کہ خاص مشیوا تھا. حتیٰ کہ ایک بار آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے کہ نفس نے کہا, انہیں دل میں خیال آیا کہ آج رات ٹھیک ہے عبادت کر لیں گے لیکن پہلے تھوڑی دیر سو لیتے, اور بزرگوں کے ہاں کوئی عجیب نظام ہوتا ہے کہ تقلیل کلام, تقلیل طعام, تقلیل منام, کم بات کرنا, کم کھانا اور کم سونا, لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سو لیتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ایام گزرے ریاضتوں کے ان میں بعض اوقات آپ اپنے آپ کو ایک کیل گاڑ کر باندھ رکھتے تھے, بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اگر نیند کا غلبہ ہو تو کیل بندھی ہوا, بدن بندھا ہوا ہے کیل کے ساتھ, وہ لیٹ نہیں سکتے, جیسے ہی جھونکا ہے تو وہ رسی کا جھٹکا لگے اور پھر وہ جاگ کر بیٹھ گیا, اس طرح مطلب اپنے اوپر کنٹرول کرتے تھے. تو نفس نے کہا کہ آج ذرا سو لیتے ہیں, تو فوراً آپ نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ اچھا تو ابھی سے سونے کی بات کرتا ہے, یہ فرما کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے, ایک ٹانگ پر, اور ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے راتوں رات پورا قرآن ختم کیا. اور ایک ہم غوث پاک کے ماننے والے کہ پنکھے چل رہے ہیں, بہترین مطلب ٹھنڈی آب و ہوا ہے, موسم بھی مدنی ہے, قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے. ایک ہمارے مرکز عقیدت کی شان ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کر دیا, ایسا ولی شاہ جی کو گزرا. اور 40 سال مسلسل آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جو ہم لوگوں کے لیے ناممکن, اس قدر ریاضت, اور آپ نے مطلب یعنی کہ مجاہدات کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی. آپ کو کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے اور آپ کا سلسلہ یہ کیسے شروع ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ میری ترقی کا راز جو ہے، جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس کا راز یہ کہ سچ، میں نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اے غوث پاک کے ماننے والو، جس کی نسبت سے نیاز کھاتے ہو، غور کرو کہ جس کی نیاز تم کر رہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور تمہاری ساری آمدنی جھوٹ کی ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ عقیدت تمہاری کس ٹائپ کی ہے؟ نعوذ باللہ، میں نیاز کا منکر نہیں، میں خود نیاز کرتا ہوں الحمدللہ، اور بالکل یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور نیاز جو بزرگوں سے نسبت رکھتی ہے اس میں شفا ہے، لیکن یہ تو میں کہوں گا نا کہ مال حلال سے ہو جبھی شفا ہوگی ظاہر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میں بالغ ہو چکا تھا، اس دن عرفے کا دن تھا، یعنی 9 ذی‌الحجہ تھی، میدان عرفات میں حاجی جمع تھے۔ اس دن کا واقعہ آپ نے سنایا، آپ اپنے گاؤں میں تھے جیلان میں، اور میں باہر گلیوں میں جا رہا تھا، ایک بیل مجھے نظر آیا، تو میں اس بیل کے پیچھے چل دیا، جیسے لڑکے بالے بیلوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بلیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں بیل کے پیچھے چلنے لگا، تو اچانک اس بیل نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے یوں مخاطب ہوا، اے عبد القادر، تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا، نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا، یعنی کھیل میں اور فضولیات کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، نہ تجھے اس کا حکم ہوا ہے۔ آپ فرماتے میں ڈر گیا، اور ڈر کر اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گیا۔ جب مکان کی چھت پر میں چڑھا اور میں نے باہر دیکھا تو سارے پردے اٹھ چکے تھے، اور میری نگاہوں کے سامنے میدان عرفات تھا، اور اس میں لاکھوں حاجی جمع تھے۔ اس پر میرے دل پر بہت اثر ہوا، اور میں اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا، اور ماں سے میں نے درخواست کی کہ اے ماں، تو مجھے اپنا حق معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغداد میں جا کر علم دین حاصل کروں۔ اے کاش وہ پاک کے ماننے والی وہ ماں غور کرے جو اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے اجتماعی سے روک لیتی ہے، کہ جس غوث پاک کو آپ مانتے ہیں وہ غوث پاک اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ میرے حق معاف کر دے اور مجھے اللہ کی راہ میں چھوڑ دے، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ماں ولیہ تھی، آج کل کی ماں نہیں تھی کہ گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہے، وی سی آر بھی رکھی ہے، رکھا ہے اور دنگ دستی کے لیے رو بھی رہی ہے، وہ ایسی ماں نہیں تھی، وہ ولیہ تھی۔ اس نے ماں نے سبب پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماں، میرا جی چاہتا ہے میں علم دین حاصل کروں اور بزرگوں کی، نیک لوگوں کی زیارتیں کروں، کیونکہ ابھی میں نے یہ کچھ مطلب دیکھا، بیل والا اور عرفات والا واقعہ میں نے سنایا۔ اس کو سن کر وہ ماں جو تھی، جس کے سینے میں واقعی ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا، وہ رو پڑی، لیکن ماں اپنے لگتے جگر کو کیسے جدا کرے، وہ رو پڑی، اور رو کر اس نے مجھے تحصیل علم کی اجازت مرحمت فرما دی، اپنے حق معاف کر دیے، اور میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ نے جو 80 دینار 80 سونے کی اشرفیاں ترکے میں چھوڑی تھی، ان میں سے 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھے، 40 دینار میری گزری کے اندر اس نے سی دیے، اور مجھ سے عہد لیا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں نے کہا ماں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اور ماں نے رو رو کر رخصت کیا کہ بیٹا، آپ کو قیامت کے دن میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں گی، تو جا، اللہ تیرا نگہبان۔ ماں نے اللہ کے سپرد کر دیا وہ ماں کیسی ماں تھی. ادھر بغداد شریف جانے والے قافلے کے ساتھ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے. قافلہ جب ہمدان سے آگے نکلا اور ایک ویرانے سے گزر رہا تھا تو 60 ڈاکوؤں کے گروہ نے, ڈاکوؤں کی جماعت نے حملہ کر دیا اور سب کو لوٹ لیا. اور یہ بالکل سادہ سے بھولے بھالے سے تھے, ان کو کسی نے لوٹا نہیں. البتہ ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ نوجوان تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا کہ کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کے اشرف ہی ہیں. اور ڈاکو سمجھا کہ یار لوگ مطلب ایک ایک انہیں درہم چھپاتے ہم نہیں, 40 سونے کے اشرف اور اس کے پاس کیسے ہو سکتی. یہ ایسے ہی مطلب ہے کہ مذاق میں کہہ رہا ہوں, وہ چلا گیا. دوسرا ڈاکو گزرا ہوگا, تب سے یہ لوگ تلاشیاں لے رہے تھے. اس نے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس بھی پوچھے؟ وہی بھول پن کے سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کی دیا. وہ بھی سمجھا کہ ایسے ہی بولتا, ہم سے تو لوگ چھپاتے. خیر پھر یہ سب ڈاکو ایک پہاڑی پر جمع ہوئے, مال تقسیم کرنا شروع کیا. سردار نے پوچھا کہ اب کسی کے پاس کچھ باقی تو نہیں رہ گیا؟ سب نے کہا کہ اب کسی کے پاس نہیں. تو ایک نے بولا کہ ایک لڑکا تھا, اس نے کہا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. تو میں سمجھا وہ مذاق کر رہا ہوگا. تو دوسرے نے کہا اچھا یہی جواب مجھے بھی اسی ہوتی ہے کہ لڑکے نے دیا ہے. پھر ڈاکو کے سردار کو تجسس ہوا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس, پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ. چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہ ڈاکوؤں کے پاس سردار کے پاس لے آئے. اور سردار نے پوچھا کہ نوجوان بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہی سادگی سے جواب دیا کہ کیوں نہیں, میرے پاس تو 40 سونے کی اشرفیاں موجود ہیں. تو سردار بولا کہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے گدڑی دکھا دی کہ یہ رہی تھی. اب گدڑی کو جب پھاڑا گیا تو واقعی اس میں 40 دینار نکلے سونے کے. ڈاکو دنگ رہ گیا اور بولا کہ نوجوان لوگ تو ایک معمولی سا سکہ بھی ہم سے چھپاتے ہیں اور تم نے یہ 40 سونے کی اشرفیاں ہم پر کیوں ظاہر کر دی, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا, کیونکہ جو سادگی کا امپریشن ہوتا ہے وہ بناوٹ اور تصنع اور دیکھ دکھاؤ کا نہیں ہوتا. بڑی سادگی سے آپ نے جواب کیا, فرمایا کہ میری ماں نے چلتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا, تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ماں کو کیا ہوا وعدہ میں کیسے مطلب میں نے کہ ختم کر دوں, اس لیے میں نے سچ بتا دیا. اس سادگی کی تاثیر کا تیر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اس کا دل چوٹ کھا کر تڑپ گیا. ڈاکوؤں کا سردار روتے ہوئے بولا کہ نوجوان تیرے اندر عجیب کشش ہے, تیری آواز میں پتہ نہیں کیا جادو ہے کہ میرا دل کانپ اٹھتا ہے. اے نوجوان تو کیسا نوجوان ہے کہ تو اپنی ماں سے کیا ہوا عہد نہیں توڑتا, جبکہ میں اچھا خاصا سمجھدار ہو کر تجربہ کار ہو کر میں نے اپنے خدا سے کیے ہوئے بے شمار عہد توڑ دیے ہیں. اے نوجوان جلدی اپنا ہاتھ دے اور میں آج تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اللہ کا عہد نہیں توڑوں گا, اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. رو رو کر اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی, توبہ کی. جب دوسرے ڈاکو نے, 59 ڈاکو باقی تھے, انہوں نے جب اپنے سردار کو اس طرح روتے دھوتے دیکھا ان پر بڑا اثر ہوا. وہ بیعت زبان پکار اٹھے کہ ہمارے سردار جب تم ڈکیتیوں میں اور لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے تو آج سے ہم توبہ میں بھی آپ کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے, ہم بھی توبہ کیے لیتے. چنانچہ وہ سب کے سب تائب ہو گئے اور میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے پہلا اتفاق تھا کہ 60 ڈاکوؤں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. میرے پیارے سارے بھائیوں, آپ نے دیکھا بھول پن میں, سادگی میں اور سچائی میں کتنا اثر ہے. اس کے برخلاف جو لوگ بناوٹ کرتے ہیں, تصنع کرتے ہیں, طرح طرح کے انداز لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں, ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور آپ نے سچائی کا پھل دیکھا, وہ بے وقوف اور نادان اور احمق لوگ, اس پر غور کریں, جو یہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں جی سچ کا زمانہ نہیں ہے, جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولو تو کاروبار نہیں ہوتا ہے, دھندا نہیں ہوتا, یہ بیپار میں تو جھوٹ چلتا ہے. وہ سب کے سب غوث پاک سے اگر عقیدت رکھتے ہیں تو اس عقیدت کے آئینے میں اپنے زنگ آلود دل کو ملاحظہ کرے کہ ان کا دل کس قدر زنگ آلود اور سیاہ ہے, کہ ایک طرف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف رات دن جھوٹ بولتے ہیں. انہیں قطعی احساس, یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, سونے کے چربیاں ہیں, چلیے میں بھی جھوٹ بول لیتا ہوں, سچ بولوں گا تو وہ لوگ چھین لیں گے. ظاہر ہے جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوں گے کہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ مجھ سے چھین ہی لیں گے. یہ سوچتے ہوئے آپ نے فرمایا ہوگا, سچ سچ بتا دیا ہوگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم فرمایا اور کتنی نوازشیں فرمائی. اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں پا سکتے جب تک ہماری سیرت اور کردار درست نہ ہو جائے. صرف تصنع کرنے سے, بناوٹ کرنے سے, لامبے چوڑے لیکچر دینے سے, فلسفے جھاڑنے سے, تصوف کی باتیں کرنے سے کوئی صوفی اور کوئی بزرگ نہیں بن سکتا. جیسا کہ کسی کو کہنا پڑ گیا فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یعنی اب واقعی پوزیشن یہی ہے کہ بڑے بڑے آپ کو تصوف جھاڑنے والے ضرور ملیں گے, لیکن ان کا دل تصوف کے اثر سے بالکل خالی نظر آئے. واقعی ہم لوگوں کا اب یہی حال ہے کہ صرف مطلب یہ کہ اذان ہے بلالی سوز نہیں ہے, فلسفیانہ خطابات ہیں لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. لامبا چوڑا لیکچر دے لیا, اپنا ہی دل خالی ہے تو اگلے پر اثر کیا ہوگا, اس نے کب اپنی اصلاح کرنی ہے؟ تو اے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں, ماننے والوں, اگر تمہاری عقیدت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی وابستہ ہے تو سچ کو اپنا لوگے تو اس عقیدت کو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے. اور سچائی ہمیشہ سچائی ہے اور ہر دور میں وہ سچائی ہے اور ہر حال میں اس کے نتائج اچھے ہی مرتب ہوتے ہیں. کسی نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سانچ کو آنچ نہیں, یعنی سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور سچ بولنے والا ہمیشہ تیر ہی جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ آج جھوٹ کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں اور ہم اپنی نت نئی مجبوریاں آگے کرتے ہیں. حالانکہ موت جو ہے وہ ہم سب پر منڈلا رہی ہے, ہمارے سر پر ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہے کہ جو ایک کچے دھاگے میں بندھی ہوئی ہے, عین ممکن ہے کہ یہاں سے اٹھنا نصیب نہ ہو اور موت آ جائے. تو یہ کہ یہ مجبوریاں, یہ پریشانیاں, وہ مجبوریاں, فلاں مجبوریاں, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن موت جو آنے والی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اگر سچ کو نہیں اپنایا, اے غوث پاک کے ماننے والوں, اگر جھوٹ بولتے رہے تو یاد رکھو جھوٹ بولنے کی سزا بڑی کڑی ہے. جیسا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ ایک مرتبہ رات خواب میں دو آنے والے آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے چلے. اس پہاڑ پر میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا شخص اس کے سرانے, بہت بڑا پتھر دیے کھڑا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سونے والے کے سر پر اس نے پتھر دے مارا, سر پھوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا. میرے استفسار پر بتایا گیا, یہ حدیث کا خلاصہ ہے, میرے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ شخص وہ ہے کہ قرآن یاد کر کے اس نے بھلا دیا اور نمازوں کے وقت یہ سویا رہتا تھا. اے غوث پاک کے ماننے والوں, تمہارے پیر و مرشد میرے آقا مولا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, اور اے غوث پاک کے چاہنے والوں ہم رات کو گھوڑے بیچ کر سوئے تب بھی فجر ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اگر یہی حال رہا کہ نمازیں ہم نے نیند میں قضا کرتے رہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو پھر ذرا تصور کرو کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے, اور جیسے ہی موت واقع ہوگی یہ برزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور قیامت تک وزنی پتھر سے وہ سر کچلا جاتا رہے گا, بار بار وہ سر درست ہوتا چلا جائے گا, بار بار کچلا جاتا رہے گا. نرم نرم تکیہ اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے, ایئر کنڈیشن روم اور اسلحہ یا باڈی گارڈ اللہ کے قہر و غضب سے کسی کو نہیں بچا سکیں گے. اور ایک مزید منظر بھی دیکھا, متعدد مناظر دیکھے, ایک مزید منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اس کے سرانے, دوسرا شخص سنسی لیے ہے چمٹا یا پلاس ٹائپ کا کوئی اوزار لیے کھڑا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمٹا اس کے باچ کے اندر یعنی منہ کے اندر اس طرح داخل کیا کہ ایک حصہ منہ کے اندر ایک حصہ باچ کے گال پر, اور اس طرح اس کو پکڑ کے اس نے گال پورا چیر دیا اور چیرتا ہوا گدی تک لے گیا گردن کے پچھلے حصے تک. معمولی کبھی لڑائی ہوئی ہوگی آپ کو, کسی نے ناخن مار دیے ہوں گے, خراش آ گئی ہوگی چہرے پر, کتنی جلن ہوتی تھی, کتنے دن تک جلن ہوئی تھی, کسی نے مکہ مار دیا تھا منہ سوج گیا تھا, کسی تکلیف ہوئی تھی, تو اس نے تو پورا چیر پھاڑ دیا, پھر ناک کے نتنے میں گھونپ دیا اور ناک کو چیرتا ہوا اسی طرح گردن کے پچھلے حصے کی طرف, سر کی طرف, سر کے پچھلے حصے کی طرف, بدھی کی طرف لے گیا, آنکھ میں گھونپ دیا, آنکھ کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا بدھی تک تینوں حصے پھاڑ دیا, پھر بائیں طرف آ گیا اور اسی طرح تینوں جگہ اس نے چیری, پھر دائیں طرف جب آیا تو وہ زخم درست ہو چکے تھے, پھر اس نے پھاڑنا شروع کیا. تو یہ چیر پھاڑ جاری تھی. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. اے غوث پاک کے ماننے والوں, ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے, اور اے عقیدت مندان غوث اعظم تم ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو جھوٹ کی بھیانک سزا آپ نے سنی. ہمارے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے برداشت کی, اور آپ نے حدیث پاک کو سنی ہوگی کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں, کیونکہ ہمیں جنت بھی چاہیے اور دنیا کی نیند بھی بڑی میٹھی ہے, اس میں نمازیں بھی قضا کریں گے, جنت بھی چاہیے اور جناب والا جھوٹ بھی بولنا ہے, جنت بھی چاہیے داڑھی بھی منڈوانی ہے جو کہ حرام ہے, جنت بھی چاہیے اور فوٹو بھی کھینچوانے ایک سے ایک پوز بنوانے, جنت بھی چاہیے اور ٹی وی پر ڈرامے بھی دیکھنے, جنت بھی چاہیے اور فلموں کو بھی نہیں چھوڑنا, گانوں کو بھی نہیں چھوڑنا, بازوں کو بھی نہیں چھوڑنا, ماں باپ کا ستانا بھی موقوف نہیں کرنا, اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی نہیں کرنی, گالی گلوچ سے باز بھی نہیں آنا, اور اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. حدیث پاک میں یہ ضرور ہے, المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے, یعنی نفس کا مقابلہ کرے, نفس کو شریعت کی پیروی کے لیے مجبور محض کر دے اور کسی صورت میں اسے اللہ کی نافرمانی کرنے ہی نہ دے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے, یہ جہاد اکبر ہے. جیسا کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں, یعنی چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف. اور یہی جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس سرکش کے ساتھ ہے. نفس کہتا ہے رمضان کا روزہ مت رکھو, تو ضرور رکھنا, نفس جو کہے اس کی مخالفت. سر یہ تو میں نے فرائض کے بارے میں بات کی, حقیقت یہ کہ ہمارے اولیاء جو ہوتے تھے وہ تو ہر معاملے میں نفس کی مخالفت کرتے, وہ تو نوافل کی کثرت سے پڑھتے. جیسے میں نے غوث پاک کے آپ کو دو تین باتیں بتائیں کہ فجر اور عشاء ایک دوسرے, اور اس طرح یہ مستحبات سے, یہ فرائض نہیں تھے, واجبات نہیں, لیکن پھر بھی مطلب یعنی کہ اس طرح آپ محنت کرتے. اور حدیث پاک ہے مشکا شریف کی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے یعنی کہ جو قوتیں ہیں, خواص ہیں, ان میں بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے, اور وہ دور و نزدیک کی پھر دیکھ لیتے ہیں, دور و نزدیک کی سن لیتے ہیں, نوافل کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو اللہ آنکھ بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آنکھ کے اندر اتر گیا یہ مانا نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بے پناہ قوت دے دی. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. الاخبار الاخیار, حضرت شیخ محقق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق مودی دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں, اور اگر میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو, اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو, تو میں اس کی ستر پوشی کرنے والا ہوں. یعنی کوئی ہزاروں لاکھوں میل بھی دور ہو اور اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہو, میرا مرید ہو, تو میں چاہوں تو اس کا پردہ رکھ سکتا ہوں. اور بالکل واضح طور پر ان کا ارشاد موجود ہے کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. الاخبار الاخیار میں نے خود پڑھا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اگر کوئی مشکل کے وقت مدد کے لیے مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور یہ آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس سے بے شمار واقعات مطلب کتابوں میں موجود ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ مدد کے لیے تشریف لیا اور مدد کرتے ہیں, میں کوئی ایسی وہ مطلب پیچیدگی نہیں ہے الحمدللہ. دیکھو نا ہم ٹیلی فون کرتے ہیں تو پولیس مدد کے لیے آ جاتی ہے, ہم ٹیلی فون کر دیں تو ہمارا کوئی اگر باڈی گارڈ ہے وہ دوسرا وہ آ جائے, دوست ہماری مدد کو دوڑ پڑتے ہیں. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں, اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقتیں اتنی دیتا ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ بلا شبہ اللہ کی اجازت سے, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے ساتھ بہت زیادہ جہاد کیا. چنانچہ ایسے متعدد اقوال آپ کے کتابوں میں ملتے ہیں کہ تحزیز نعمت کے لیے، لیکن اظہار نعمت کے لیے آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا. اور اگر کوئی بزرگ اپنے کارنامے سنائے، واقعی بزرگ اور اپنے کارنامے سنائے، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی. دوسرے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی عمل کا شوق پیدا ہو کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے پیر و مرشید ہیں، ہمارے یہ رہنما ہیں، اور ماشاءاللہ یہ فلاں فلاں عمل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح عمل کریں تاکہ ہمیں بھی اسی طرح کی منزلیں عطا کی جائیں. تو اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سست اور کاہلوں کے لیے مطلب بتاتے ہیں کہ کس طرح گویا میں نے یہ منازل طے کیے. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں پھرتا رہا، 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی، اور 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر نوافل میں طلوع فجر تک ایک قرآن مجید ختم کیا. ابتدان میں اپنا جسم ایک رسی سے باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار کی میخ کے ساتھ باندھ دیا کرتا تھا کہ اگر نیند غالب آئے اور میں گرنے لگوں تو اس رسی کے جھٹکے سے میں بیدار ہو جاؤں. ایک رات جب میں اپنے معمول کے لیے تیار ہوا، وظائف کے لیے تیار ہوا، تو نفس میں یہ خطرہ آیا، وسوسہ آیا کہ تھوڑی دیر میں سو جاؤں پھر اٹھ کر قیام کروں گا، آخر نفس کا بھی تو حق ہے. میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور میں نے رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید ختم کیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3-3 روز تک کسی چیز کے کھائے پیے بغیر پاتا کیا ہے، اور اسی طرح میں بتدریج ترقی کرتا. شروع شروع میں 3-3 دن تک پہنچا، پھر بڑھتے بڑھتے میں نے ترقی کی، یہاں تک کہ 40 روز تک کا میں نے پاتا کیا. اور اس 40 دن کے اندر میں نے نہ کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا، اور رات کے معمولات میں اوراد و وظائف میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ریاضات اور مجاہدات کر رہا تھا، شیطان صورتیں بدل بدل کر مجھ پر حملے کرتا رہا. جب میں اس کو ڈانٹتا تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا. میں نے برج اجمی میں 11 سال تک گوشہ نشینی اختیار کی اور وہاں ایک ہی مقام پر عبادت کرتا رہا. چنانچہ میرے طویل قیام کی وجہ سے ہی اس کو برج اجمی کہا جاتا ہے. ایک بار اسی دوران میں نے اپنے رب سے عہد کیا، اے اللہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی غیب سے مجھے ہدایت پلائے نہیں، یعنی جب تک تو نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. چنانچہ 40 دن تک میں اس عہد پر قائم رہا اور کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا. 40 دن کے بعد ایک شخص نے آ کر روٹی اور کچھ کھانے کی چیز میرے سامنے رکھ دی اور وہ چلا گیا. میرا نفس اس کی طرف مائل ہوا کہ میں کھا لوں بھوک، 40 دن تو ہم تو زندہ ہی نہیں رکھ سکتے، بھوک کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، اور وہ نفس جو تھا وہ کھانے پر ایک دم مائل ہوا. مگر میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا، یہ رکھ کر کیوں چلا گیا، مجھے اس نے کھلایا کیوں، میں نہیں کھاؤں گا. اتنے میں ایک اور مطلب شخص آیا سامنے، اس نے چلا کر کہا کہ عبد القادر یہ کیا سوچ رہے ہو تم، یعنی تمہارا نفس کیوں کھانے پر مائل ہو رہا ہے، اس پر تنبیہ کرنے کو آیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ محض میرے نفس کا تقاضا ہے کہ کھا لے، مگر میری روح الحمدللہ مطمئن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے، میں نفس اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا، یہ رکھ کر چلا گیا اس سے میں نہیں کھاؤں گا، کھلایا تو. اس پر اس شخص نے کہا کہ بابے عزیز چلا، میں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے عہد سے اس وقت تک عہد پورا نہیں ہوگا میرا جب تک اللہ تعالیٰ خود مجھے مطلب ہے کہ صاف صاف حکم نہ دے، میرا دل مطمئن نہ ہو جائے گا اللہ کا حکم ہے، اور کشف کے ذریعے الہام مجھ پر نہ ہو. اسی دوران حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اٹھو اور حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس چلو. تو میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل دیا. جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے پر میرا انتظار فرما رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی فرمایا عبد القادر تم کو میرا کہنا کافی نہ ہوا، میں نے تمہیں بلایا تھا، آخر اب حضرت خضر علیہ السلام نے تمہیں یہاں پہنچایا. خیر کوئی بات نہیں، اندر اندر مجھے لے گئے، وہاں کھانا تیار تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے نوالے بھر بھر کے کھلائے. جب میں نے کھایا اور سیر میں ہو گیا، پھر حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے مجھے خرقہ خلافت عطا کیا اور سند اجازت مرحمت فرمائی. اس کے بعد بھی میں نے اپنا وہی شغل جاری رکھا اور خرقہ درویشی کے موافق اپنے اشغال و اوراد میں مشغول رہا. تو اس طرح میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے مجاہدے اور بڑی ریاضتیں کی اور بہت ہی آپ نے اپنے نفس پر شدت کے ساتھ کنٹرول کیا اور اس قدر احتیاط فرماتے تھے، شبے سے تو اس قدر احتیاط فرماتے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ فرماتے کہ میں نہر کے کنارے کی کانٹے دار گھاس اور پتیوں سے گزارا کرتا تھا، وہی کھا لیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بہت تنگی پیش آئی اور قید تالی ہو گئی، ہر طرف فضا ہو گئی، پتیاں ہوتیاں بھی نہیں ملتی تھی کھانے کو. اور بھوک سے میں نڈھال ہو گیا اور کچھ پتیاں ہوتی بھی تھی تو چونکہ دوسرے فقرا بھی میری طرح وہ انہی مقامات پر پھرتے رہتے تھے، پتیاں تلاش کر کے وہ بھی کھاتے تھے، تو اس لیے میں ایثار کر دیتا تھا کہ میں کھا جاؤں گا تو میرا اور کوئی بھائی رہ جائے گا، تو اس لیے میں قصدن نہیں کھاتا تھا کہ یہ لوگ کھا لیا کریں. یعنی اس سال میں بھی ایثار. فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی پڑی ہوئی چیز یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی کھانے کے ارادے سے اٹھانا چاہتا تو دیکھتا کہ دوسرے فقراء اور مساکین بھی اسی کی تلاش میں اسی کی طرف نظر ڈالے ہوئے، تو میں غیرت اور شرم کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دیتا، ان کو اٹھانے دیتا اور میں بھوکا رہتا. یہاں تک کہ شدت بھوک سے بہت زیادہ کمزور پڑ گیا اور میں سوکھے ریحانیین نے پھولوں والے بازار میں پہنچا اور اتنی شدت سے بھوک تھی کہ موت کے آثار ظاہر ہونے لگے کہ اب بھوک کی وجہ سے میں مر جاؤں. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجمی نوجوان، عجمی ایرانی کو بھی کہتے ہیں اور غیر عرب جو بھی ہم لوگ سب عجمی کہلاتے ہیں، عربی کے مقابلے میں سارے غیر عرب ہیں وہ عجمی کہلاتے ہیں. ایک عجمی جوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر ان کو کھانے لگا. اس کو دیکھ کر میرا تو بڑا عجیب حال ہوا اور اس قدر بھوک کی شدت تھی کہ وہ نوجوان نوالا اپنے منہ میں ڈالتا اور میں چاہتا کہ میرا منہ کھل جائے اور وہ نوالا میرے منہ میں چلا جائے. اس طرح مطلب ہے دیکھے وہ بھوک ستا رہی تھی اور قریب المرگ تھا. آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا اور اپنے دل میں کہا کہ اتنی بے صبری کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ سب حالات معلوم ہیں، وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے. اگر موت ہی منظور ہے تو اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور یہ ٹھان لیا کہ میں اب کھانے کی خواہش بھی نہیں کروں گا. انہی خیالات میں گم تھا کہ وہ عجمی نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے اشارہ کیا کہ بھائی آپ آؤ اور کھانا کھاؤ. میں نے انکار کیا, اس نے اصرار کیا. اس نے پھر اصرار کیا, میں نے پھر انکار کیا. میرے نفس بھی چاہتا تھا کہ اب وہ بیچارہ بار بار بولتا ہے کھا لینا چاہیے, لیکن میں انکار کرتا رہا. آخر اس نے بہت زیادہ مجھے مجبور کر دیا کہ تمہیں کھانا ہی پڑے گا, تو میں نے تھوڑا سا اس میں سے کھا لیا. پھر جب کھانے سے وہ نوجوان فارغ ہوا تو اس نے مجھے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, کیا مشغلہ ہے, کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں جیلان کا باشندہ ہوں. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی جیلان سے آیا ہوں, جیلانی کا باشندہ ہوں, اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم اس جیلانی نوجوان کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر ہے اور سید عبداللہ تومعی رحمت اللہ علیہ کا وہ نواسا ہے. تو یہ ان کے نانا کا نام تھا, سید عبداللہ تومعی رحمت اللہ علیہ, بڑے زاہد زمانہ اور ولی کامل تھے. تو میں نے کہا وہ تو میں خود ہوں عبد القادر اور میں ان کا نواسا ہوں. یہ سن کر وہ مضطرب ہو گیا, بے قرار ہو گیا, اس کے چہرے کا رنگ ایک دم مطلب فٹ پڑ گیا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں بغداد میں جب سے آیا ہوں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, اور میرے پاس جو کچھ رقم تھی وہ میں نے سب خرچ کر دی, اور تمہاری ماں نے مجھے کچھ سونا دے کر بھیجا تھا تمہارے لیے, کیونکہ میں بغداد آ رہا تھا. تو تمہاری ماں نے کہا کہ اس لیے اس طرح مطلب میرا بیٹا ہے, وہ اگر کہیں مل جائے تو یہ سونا اس کو دے دینا. تو اس نے کہا کہ میں اپنے پیسے سارے خرچ کر چکا اور اب میرے پاس کھانے کا کچھ سامان نہیں رہا. تین دن تک میرا فاقہ رہا اور بھوک کی شدت سے میں نڈال ہو گیا اور مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں بھوکا نہیں مر جاؤں. تو مجھے معاف کر دے کہ پھر وہ جو آپ کی امانت میرے پاس رکھی تھی نا, اس میں سے میں نے کھانا خریدا اور وہی کھانا میں کھا رہا تھا اور اسی میں سے آپ کو میں نے کھلایا, دراصل وہ آپ ہی کا مال تھا. پہلے میں یہ سمجھا کہ آپ میرے مہمان ہیں, لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں آپ کا مہمان تھا. اور میں نے مجبوری میں کھایا تھا اور میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. یہ سن کر آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ چلو میں نے کھایا بھی تو کسی غیر کا نہیں کھایا, اپنی ماں کا بھیجا ہوا کھایا تھا. اور جو کچھ کھانا بچ گیا تھا میں نے اسی کے حوالے کر دیا, اور اس کو جو سونا اس نے دیا اس میں سے بھی تھوڑا بہت میں نے اس کو دے دیا اور خوش کر کے اس کو رخصت کیا. خیر آپ نے مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ بھی بہت جلدی بانٹ بوٹ کے ختم کر دیا. حضرت علامہ ابن نجار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ جبائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کے عائد کردہ فرائض کے بعد تمام نیک کاموں میں جب غور کیا کہ کون سی نیکی افضل ہے, تجھے تو مجھے محتاجوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے میں اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے میں سب سے زیادہ ثواب نظر آیا. یہ بہت غور کی بات ہے. تو اب مجھے یہی پسند ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت بھی میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس ساری دولت کو بھوکوں کو کھلا دوں اور محتاجوں پر خیرات کر دوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روپیہ نہیں ٹھہرتا. میں آج کل اگر کسی گوشت پاک کے ماننے والے کے ہاتھ میں روپیہ نہ ٹھہرے نا, وہ تعویذ دینے میرے پاس آتے ہیں. یہ پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے, برکت نہیں ہے. تو دیکھو جس گوشت پاک کو تم مانتے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں فرماتے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ٹھہرتا. اگر 1000 اشرفیاں, 1000 سونے کی اشرفیاں بھی مجھے مل جائے تو شام سے پہلے پہلے ان 1000 اشرفیوں کو غریبوں پر خرچ کر دوں. تو مال کے متوالو, اگر غوث اعظم کا متوالا بننا ہے تو دنیا کی محبت اور غوث پاک کی عقیدت یکجا نہیں ہو. صرف غوث پاک کی نیاز کھانے سے گزارا مشکل ہے. اگر صرف نیازی رہے تو ہو سکتا ہے کہ بات کوئی گڑبڑ ہو جائے, تو نیازی کے ساتھ ساتھ آپ کو نمازی بھی بننا پڑے گا. یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم دعوت اسلامی والے نیاز کے بھی قائل ہیں اور نماز کے بھی قائل ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ دے کہ یہ صرف جناب وہ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں, صرف گیارہویں کرتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جناب نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. تو نیاز اپنی جگہ پر امر مستحب ضرور ہے, مگر نماز جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم سب مسلمانوں پر, عاقل مالک پر فرض اور فرض اولین ہے. تو نماز کسی صورت سے بھی ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے. اور غوث پاک کی عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ غوث پاک نے جب ساری ساری راتیں نفل ادا کی ہے تو ہم کم از کم فرض کو ادا کر لیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب جب موقع ملے نفل بھی ادا ہو جائے.
رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.